Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Monday after Asr Salah, 20th of Ramadan, 29th of July, 2013. Shaitan has many ways to misguide different people. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Sabir Rahman Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بھائی اور بزرگو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وسواس کہا ہے وسواس کے معنی بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا چنانچہ شیطان انسان کے دل میں کثرت سے وسوسے ڈالتا ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دوسری صفت بھی بیان فرمائی ہے خناس پیچھے ہٹنے والا کہ ہے تو شیطان کثرت سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے والا لیکن جیسے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر وہ ٹک نہیں سکتا ہے اس لیے علماء کرام اور بزرگان دین نے فرمایا کہ شیطان کے شر اور وسوسے سے بچنے کے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کو سنائی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ.
ان کلمات کے ذریعے سے فوراً تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. جیسے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ذکر, یہ بھی شیطان کے شر سے بچنے کے واسطے بہت ہی زیادہ مؤثر ہتھیار. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. جو اللہ والے لوگ ہیں, جو تقوی والے لوگ ہیں, اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ, جب شیطان کی کوئی پلٹن ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں تو تذکر, وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاری فرماتے ہیں, ان کی مدد فرماتے ہیں, فوراً شیطان کو اس کے پاس سے بھگا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا منہ جو ہے انسان کے دل کی طرف متوجہ کیے ہوئے بیٹھا رہتا ہے. شیطان کا منہ ہمیشہ انسان کے دل کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اور جیسے دیکھتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے وہ ہٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ خناس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو دیکھ کر فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, تو شیطان اس کا قرین و دوست ہو جاتا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا, جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے, شیطان کے ساتھ اس کی دوستی بن جاتی ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن كَانَ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور جس کا دوست شیطان ہو تو سمجھو کہ بہت برا دشمن, بہت برا دوست ہے وہ, اس کی دوستی فائدہ مند نہیں ہے تمہارے واسطے, اس کی دوستی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے. من کان الشیطان لہ قرینا فساء قرینا, جس کا دوست شیطان بھی بہت برا دوست ہے. تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, اور پھر شیطان کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے شیطان کو اپنے پاس سے بھگانے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. اس لیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. جیسے فوجی سامنے والے فوجی کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو کیا کہتا ہے, ہینڈز اپ, اپنے ہاتھ اونچے کر دو. کیوں ہاتھ اونچے کرواتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خطرناک ہتھیار ہو, اس ہتھیار کے ذریعے سے تم مجھ پر حملہ نہ کرو, اس لیے وہ ہاتھ اونچے کرواتا ہے. اور پھر جا کر اس کے پاس اگر کوئی خطرناک ہتھیار ہوتا ہے تو اس کو لے لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, جب شیطان انسان کے اوپر غلبہ کر لیتا ہے, مسلط ہو جاتا ہے, فانساہم ذکر اللہ, تو تمہارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کا ذکر اللہ, شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. شیطان جانتا ہے کہ انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ذکر اللہ ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے ذکر اللہ اس کو بھلا دیتا ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ہتھیار, جیسے فوجی سامنے والے کے پاس سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے تو اس کو چھین لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر حملہ نہ کرے, اس لیے شیطان بھی اس پر سب سے زیادہ جس ہتھیار سے حملہ ہو سکتا ہے ذکر اللہ اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. نہیں میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ایوں کے بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب بہت پیتے تھے, جوہاں بہت کھیلتے تھے, جوئیں کے اڈے تھے, کیسینو تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں اور جوئے کی مذمت کے بارے میں فرمایا کہ انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب کے ذریعے سے اور جوا کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان میں دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے. اور وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. پہلے کس سے روکتا ہے؟ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, نماز سے بعد میں. نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بعد میں کیا. وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, پہلے ذکر اللہ سے روکتا ہے. دیکھا کہ ذکر اللہ سے غافل ہو گیا تو پھر نماز سے روکتا ہے. ہر ملک کی جو ہیں دو لائن ہوتی ہے, فرسٹ ڈیفینس لائن اور سیکنڈ ڈیفینس لائن. دشمن جب جو ہے فرسٹ ڈیفینس لائن میں گھس جاتا ہے تو اس کے لیے سیکنڈ ڈیفینس لائن میں گھسنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرسٹ ڈیفینس لائن ہماری ذکر اللہ ہے شیطان سے بچنے کے واسطے, اس لیے پہلے وہ ذکر اللہ کے اوپر حملہ کرتا ہے. وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, ذکر اللہ سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جیسے ہی ذکر اللہ سے انسان غافل ہو گیا, وعن الصلاۃ, اور نماز کے ذریعے سے بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان وسواس سے کثرت سے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے, لیکن ساتھ میں وہ خناس بھی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں انسان مشغول ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے, تو فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھٹی بات کہی تھی کہ دنیا میں لوگ کسی نہ کسی کو اپنا دشمن بناتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, تمہارا حقیقی دشمن تو شیطان ہے, اس کو اپنا دشمن بناؤ. تو میں نے شیطان ہی کو اپنا دشمن بنایا. تو حقیقت میں ہمارا دشمن شیطان ہے, اور بڑا عیار, بڑا مکار, بڑا چالاک اور بڑا فنکار دشمن, دانا, دانشمند, بے وقوف نہیں ہے, بہت دانشمند ہے, بہت دانا ہے, بہت عیار ہے, بہت مکار ہے. بے وقوف دشمن ہو تو اس سے زیادہ خطرہ نہیں ہوتا ہے, لیکن جو دشمن دانا ہوتا ہے, مکار ہوتا ہے, عیار ہوتا ہے, اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو بڑا مکار ہے, ہر ایک انسان کو اپنے فندے میں پھنسانے کے واسطے اس کے پاس الگ الگ جال ہے. عالم کو پھنسانے کے واسطے اس کے پاس الگ جال ہے, عابد کو پھنسانے کے واسطے اس کے پاس الگ جال ہے, جوان کو پھنسانے کے واسطے اس کے پاس الگ جال ہے, بوڑھے کو پھنسانے کے واسطے اس کے پاس الگ جال ہوتا ہے, شادی شدہ عورت کو پھنسانے کے واسطے وہ الگ جال رکھتا ہے, کنواری لڑکی کو پھنسانے کے واسطے وہ الگ جال رکھتا ہے, شادی شدہ مرد کو اور شوہر کو پھنسانے کے واسطے اس کے پاس الگ جال ہوتا ہے, صوفی اور بزرگ آدمی کو پھنسانے کے واسطے الگ جال اس کے پاس ہوتا ہے, تاجر کو پھنسانے کے واسطے اس کے پاس الگ جال. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے, تلبیس ابلیس. اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ عالم کو پھنسانے کے واسطے شیطان کس راستے سے آتا ہے, عابد کو پھنسانے کے واسطے وہ کس راستے سے آتا ہے, صوفی اور بزرگوں کو پھنسانے کے واسطے کس راستے سے آتا ہے, کنواری لڑکی کو کس راستے سے پھنساتا ہے, جوان کو کس راستے سے پھنساتا ہے, بوڑھے کو کس راستے سے پھنساتا ہے, تاجر کو کس راستے سے پھنساتا ہے. تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان فرمایا, اس لیے کہ اس کے پاس ہر ایک آدمی کو پھنسانے کے الگ الگ جال ہوا کرتے ہیں. بوڑھے کو پھنسانے کا جال الگ الگ ہوتا ہے, جوان کو پھنسانے کا جال الگ ہوتا ہے, دونوں کو پھنسانے کا ایک جال نہیں ہوتا ہے. جس جال میں جوان پھنس جائے گا وہ جانتا ہے کہ بوڑھا اس جال میں نہیں پھنس سکتا ہے, کنواری لڑکی جس جال میں پھنستی ہے, شادی شدہ عورت اس جال میں نہیں پھنس سکتی ہے, اس لیے اس کے پاس الگ الگ جال. کنواری لڑکی کو پھنسانے کا جال الگ ہوتا ہے, شادی شدہ عورت کو پھنسانے کا جال اس کے پاس الگ ہوتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ شیطان جو ہے جال لے کے بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی نے دیکھا کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس سے پوچھا کہ کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو فرمایا کہ ہر ایک آدمی کو پھنسانے کے واسطے مختلف قسم کی جالیں ہیں, مختلف قسم کی جالیں. کہا کہ مجھ کو پھنسانے کے واسطے کون سی جال ہے؟ کہا کہ تم کو پھنسانے کے واسطے تو کسی جال کی ضرورت ہے ہی نہیں، تم کو پھنسانے کے واسطے کسی بھی جال کی ضرورت نہیں ہے. تو کہ اچھا، مجھے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ مگے میں بغیر جال کے ہی تمہارے فندے میں پھنس جاؤں گا؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ آزما کے دیکھو. تو شیطان نے کہا کہ آزما لوں گا، وقت آنے کے اوپر میں تمہیں آزما لوں گا. چنانچہ کچھ مدت کے بعد یہ آدمی جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، بیچ میں جو ہے ندی کو پار کرنے کے واسطے کشتی میں سوار ہونا پڑتا تھا، لیکن شام ہو گئی تھی، سارے کشتی والے چلے گئے تھے، کوئی کشتی یہاں پر موجود نہیں تھی. تو وہ کنارے کے اوپر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا کہ کوئی کشتی والا آوے تو اس کے اوپر سوار ہو کر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے نکل جاؤں، لیکن کوئی کشتی والا نظر نہیں آ رہا تھا. وہ ادھر چکر لگانے لگا تو دیکھا کہ اس نے کنارے کے اوپر ایک بڈھی عورت بیٹھی ہوئی، بالکل بیچاری ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کی چمڑی بالکل ہڈیوں سے لگ گئی ہے. ایسی بڈھی عورت جو ہے وہاں پر کنارے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اس نے دیکھا کہ بڈھی عورت بیچاری شام کے وقت یہاں پر اکیلی کیسے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو ترس آ گیا، اس کو رحم آ گیا. اس نے اس سے پوچھا کہ اما جان تم یہاں کیسے بیٹھی؟ کہا کہ بیٹا مجھے اس کنارے سے دوسرے کنارے کے اوپر جانا ہے، اس کنارے کی طرف میرا گھر ہے، وہاں پر میرے بچے ہیں، میرے بغیر میرے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بھلکتے ہوں گے، اب کوئی کشتی ہے نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے جاؤں. اس نے کہا کہ مجھے بھی جانا ہے، اب کوئی کشتی والا ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے، تم تو جوان آدمی ہو، تم تو طاقتور آدمی ہو، ویسے ہی جو ہے چلتے ہوئے پانی کے اندر تو گزر سکتے ہو، آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تم جا سکتے ہو، تمہارے واسطے کوئی خطرہ نہیں ہے. کہا کہ یار ٹھیک بات ہے، میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے جو ہے ویسے ہی پانی کے اندر گھس کر نکل جاتا ہوں، کشتی کا انتظار کرنا اب جو ہے بے فائدہ ہے. تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی تیرے ساتھ لیتا چل، میرے بچے سامنے بھوکے پیاسے ہوں گے، اسی سکتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا تو میں بھی تجھے دعائیں دوں گی اور سامنے میرے بچے بھی تو تجھے دعا دیں گے. تو اس نے کہا کہ اما جان میں آپ کو کیسے ساتھ لے چلوں؟ کہا کہ بہت آسان راستہ ہے، تو اپنے کندھے کے اوپر مجھے سوار کر لے، ویسے میں تو بالکل ہلکے پھلکے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، تیرے کندھے کے اوپر میں سوار ہو جاؤں گی، تو پانی میں چلتا ہوا ایک کنارے سے دوسرے کنارے نکل جائے گا، تو میرے لیے بھی مسئلہ آسان ہو جائے گا، تیرے لیے بھی مسئلہ آسان ہو جائے گا. اس نے کہا کہ بہت اچھا، دل میں رحم تھا، بڈھی عورت ہے، اس کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا اور پانی کے اندر جو ہے چلنے لگا. جب بیچ میں پہنچا تو اس نے زور سے بال پکڑے اور کہا کہ اے شیطان کی سواری. کہہ رہے یہ بڈھیا کیا کہہ رہی ہے، شیطان کی سواری مجھ کو کہہ رہی ہے؟ کہا کہ یاد کر، میں نے تجھ کو کہا تھا نا کہ تجھ کو پھنسانے کے واسطے کسی جال کی ضرورت نہیں ہے، پھنسا دیا نا تجھ کو. وہ بڈھیا جو ہے شیطان کی شکل میں آئی تھی، میں نے تجھ کو پھنسا دیا، دیکھ کہ غیر محرم عورت کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے لے جا رہا ہے. قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے، عورت کتنی ہی بڈھی کیوں نہ ہو غیر محرم اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے، تو نے تو ٹچ نہیں کیا، اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے مجھے لیا جا رہا ہے، حرام کام میں پھنسا دیا نا تجھ کو. میں نے کہا تھا کہ تجھ کو پھنسانے کے واسطے کسی بھی جال کی ضرورت نہیں. تو شیطان کے پاس جو ہے الگ الگ جال ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جنگل میں چلہ کشی کی. جب چلہ ختم ہوا تو ایک نور ظاہر ہوا آسمان کے اوپر، اور نور میں سے آواز آئی کہ عبد القادر تم نے ہماری اتنی عبادت کی ہے کہ اب اس عبادت کی وجہ سے ہم آپ سے اتنا راضی ہو گئے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذمے سے نماز کو اور عبادت کو معاف کر دیا ہے، آج کے بعد اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، عبادت بھی نہیں کریں گے، تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عالم تھے، قرآن و حدیث کے اوپر پیش کیا تھا کہ قرآن حدیث میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول کے ذمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اور عبادت کو معاف نہیں دیا تو میں کون؟ فوراً سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, مردود یہاں سے دور ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھاؤ, مردود کہاں یہاں سے دور ہو, تو شیطان ہے, مجھ کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. چنانچہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے بھاگا تو صحیح, لیکن بھاگتے بھاگتے بھی شوشہ چھوڑ کے جا رہا ہے, گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا, ورنہ اس ہتھیار سے میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کو گمراہ کر دیا ہے تمہارے علم کی وجہ سے. تو پھر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جاتے ہوئے بھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, علم کی وجہ سے میں بچ گیا. کہا کہ مردود علم کی وجہ سے نہیں, اللہ کے فضل کی وجہ سے بچ گیا, اللہ کے فضل نے مجھ کو بچا لیا. اس کا ہتھیار, اس کا جال بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیہ, فقیہ کے معنی جس کو دین کی صحیح سمجھ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے بارے میں جس کو صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے وہ جو ہیں ہزار عابدوں سے بھی شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہوتا ہے, اس کے فندے میں جلدی سے نہیں پھنستا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس کے فندے میں نہیں پھنسے, ورنہ شیطان نے کہا کہ کئی اولیاء کو اس حربے سے اور اس ہتھیار سے میں راہ راست سے بھٹکا چکا ہوں. لیکن جاتے جاتے بھی جو اس نے حربہ استعمال کیا اس میں بھی ناکام ہوا, کہا کہ میرے علم کی وجہ سے میں نہیں بچا ہوں, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا تب تک کوئی نہیں بچتا ہے. تو فقی ہوتا ہے وہ جلدی سے پھسلتا نہیں ہے, عابد ہوتا ہے وہ جلدی سے پھسل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹوں کو بلاتا ہے اور اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بتلاؤ تم نے جو ہے آج کون سا کارنامہ انجام دیا. تو سب کہتے ہیں کہ فلانا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا, میں نے اس کو نماز سے ہٹا دیا. فلانا جو ہے آج روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کے دل میں ڈالا کہ تمہارا جاب ہے بہت لمبا دن ہے آج روزہ مت رکھو, تو روزہ رکھنے سے اس کو میں نے جو ہے بلا دیا. فلانا قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا تھا تو دوسرے کام میں نے اس کو لگا دیا. فلانے کو میں نے غیبت میں لگا دیا تو شیطان نے کہا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا. پھر ایک جو ہے شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ پیدا کر دیا, یہاں تک کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو ایسی صورت میں خوش ہو کر کہتا ہے کہ ویل ڈن ویل ڈن, بہت اچھا تھا, شاباش شاباشی دیتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا شیطان جو ہے شٹنگر, وہ کونے میں بیٹھا ہوا کچھ نہیں بول رہا تھا. ابلیس نے شیطان کے سردار نے کہا کہ تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو, تمہاری کارکردگی کیا ہے, تمہارا کارنامہ سناتے نہیں ہو. کہا کہ میرا کارنامہ یہ ہے کہ ایک طالب علم علم حاصل کرنے کے واسطے مدرسے جا رہا تھا تو میں نے بہلا پھسلا کر اس کو کھیل کود میں لگا دیا. تو شیطان کھڑا ہو گیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا دیا اور بہت شاباشی دی اور تاج اس کے سر کے اوپر رکھا کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے, تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے. کیونکہ یہ مدرسے جاتا علم دین حاصل کرتا تو یہ فقیہ بنتا, اور فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد. عابد کو میرے لیے گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن فقیہ کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی فقاہت عطا فرمائی تھی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, علم واسطہ اور ذریعہ بنا. حقیقت میں بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو بڑا مکار اور بڑا عیار ہے, وہ عیاری اور مکاری کے ساتھ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے. جیسے واقعہ مشہور ہے ایک بزرگ کا, بعض لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس واقعے کو منسوخ کیا ہے. وہ ایک مرتبہ جو ہے سوئے رہے, تہجد کی نماز ان کی چھوٹ گئی, تہجد کی نماز چھوٹ گئی. تو تہجد کی نماز کا جو آدمی پابند ہوتا ہے اس کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو بہت ندامت ہوتی ہے. جو آدمی تکبیر اولا کا پابند ہوتا ہے کبھی تکبیر اور اس کی فوت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو بہت ندامت ہوتی ہے. ایسا اس کو لگتا ہے جیسے آج کوئی میرا بہت بڑا گھاٹا نقصان ہو گیا, اس کا احساس جس کے دل میں ہوتا ہے. تکبیر اولا کا جو آدمی پابند اور اہتمام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا, تہجد چھوٹ گئی میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو ان بزرگوں کو بھی تہجد کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے بہت ندامت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت روئے, گڑ گڑائے, بہت آنسو بہائے, تو شیطان اس کو کب پسند کر سکتا کہ اتنا روئے اور اتنے گڑ گڑائے. کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے والا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے, تو تہجد کی نماز پڑھنے کا جو ثواب تھا اس سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا رونے دھونے کی وجہ سے. تو دوسرے دن جو ہیں یہ سوئے ہوئے تھے, آنکھ لگی ہوئی تھی, پاؤں کی انگلی پکڑ کر جو ہیں کوئی ہلا رہا ہے کہ اٹھو تہجد کی نماز پڑھ لو. جاگ گیا, کہا کون, بڑے خیر خواہ ہو میرے, کل بھی میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی, اچھا ہو تم نے آج جگا دیا, کون ہو تم؟ کہا میں شیطان. ارے شیطان ہوگا جو خیر خواہ؟ تو کہا ابھی میں آپ کی خیر خواہی نہیں کر رہا ہوں, اٹھانے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ کل تہجد چھوٹ گئی تھی تو آپ اتنے روئے تھے کہ تہجد سے زیادہ ثواب مل گیا تھا, آج بھی اگر آپ روئے تو زیادہ ثواب ملے گا, اس لیے اٹھانے کے لیے آیا, کہیں زیادہ ثواب نہ مل جائے آپ کو, کیونکہ جانتا ہے کہ تہجد کی پابندی جو ہے انسان کرتا ہے اس کے بعد دھوتا ہے تو رونے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. تو بڑا مکار ہے وہ, بڑا مکار ہے. ایک آدمی جو ہے کرسی لے کر بیٹھا ہوا تھا دیوار کے پاس, دیوار گرنے کے قریب تھی تو شیطان آ گیا, کہا کہ ہٹو ہٹو جلدی سے بچو, یہ دیوار گرنے والی ہے, مر جاؤ اس کے نیچے دب کر. چنانچہ جلدی سے انہوں نے کرسی کو ہٹا لیا تو فوراً تھوڑی دیر کے بعد دیوار نیچے گر گئی. تو انہیں بہت شکریہ ادا کرنے لگا کہ تمہارا بہت شکریہ ہے, اگر تم آ کر مجھ کو یہاں دیوار کے پیچھے سے نہ ہٹاتے تو دیوار مجھ پر گر جاتی, میں مر جاتا. تم کون ہو؟ کہا کہ میں شیطان. کہا کہ شیطان ہو کر خیر خواہی کرتا ہے؟ کہ خیر خواہی کرنے کے لیے نہیں آیا, دیوار کے نیچے مر کر مر جاتا تو شہید کا درجہ ملتا, اس سے محروم کرنے کے لیے تجھے ہٹایا میں, اس سے محروم کرنے کے لیے تجھ سے ہٹایا. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جو ہے قرآن پاک کے اندر شیطان کی کہانی کو بیان نہیں کرتے ہیں, مستقل بہت سے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا ذکر فرمایا ہے, اس کے پھنڈے اور اس کے ہتھیار اور اس کی مکاری اور اس کی عیاری بڑی خطرناک ہوتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, عبادت گزار بندہ, اس کے گاؤں میں جو ہے اس کو کسی نے بتلایا کہ فلانا درخت ہے, لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں, لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اس درخت کی. تو عابد کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا اس درخت کی لوگ پوجا کرتے ہیں, وہاں پر خرافات ہوتی ہے, بدعات ہوتی ہے, شرک میں لوگ مبتلا ہیں. کلہاڑا لے کے چلے اس درختوں کو کاٹنے کے واسطے کہ میں اس درختوں کو کاٹ دوں گا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, بدعت و خرافات و شرک ختم ہو جائے گی. شیطان آڑے آ گیا, کہاں جاتے ہو؟ کہا درختوں کو کاٹنے کے لیے جاتا ہوں. کہا نہیں جانے دوں گا. کہاں جاؤں گا؟ کہا نہیں جانے دوں گا. کہاں جاؤں گا؟ دونوں میں کشتی ہو گئی, عابد کے درمیان اور شیطان کے درمیان میں. عابد نے جو ہے شیطان کو پچھاڑ دیا, اس کے سینے کے اوپر چڑھ گئی. عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا تو عابد نے جو ہے پیترا بدلا, کہا کہ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, درخت کاٹنے سے آپ کا کیا فائدہ؟ آپ تو اس درخت کی پوجا کرنے کے لیے جاتے نہیں, آپ تو وہاں جا کر کوئی بدعت و خرافات کرتے نہیں, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ درخت کٹوانا منظور ہی ہوتا تو اب تک بہت سے انبیاء آ گئے, نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ درخت کٹوا دیتے, کسی نبی کے ذریعے سے درخت کو نہیں کٹوایا تو تمہیں کیا ضرورت ہے درختوں کو کاٹنے کی؟ تم اپنا کام کرو, تمہیں تو کوئی نقصان ہے نہیں, تم تو اس کی پوجا کرتے نہیں ہو. تو کہاں گے نہیں, تب بھی میں جاؤں گا. کہاں نہیں جانے دوں گا, میں جاؤں گا. پھر کشتی ہوئی, پھر عابد نے جو ہے شیطان کو پچھاڑ دیا. تو اب شیطان نے پینترا بدلا کہ اچھا دیکھو تم غریب آدمی ہو, فقیر آدمی ہو, غربت میں اور فقر میں تمہاری زندگی گزرتی ہے, ایسا کرو کہ میں روزانہ اتنے پیسے تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دوں گا جس سے تمہارا گزران چلے گا, تم اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر سکو گے جتنے پیسے بچیں گے اس سے, اپنے رشتے داروں کی بھائی بہنوں کی خدمت بھی کر سکو گے, تو اپنی بھی فکر نہیں کھانے پینے کی, کھانے کمانے کی تمہیں بھی فکر نہیں, اور صلہ رحمی رشتے داروں کے ساتھ ان کا مالی تعاون کر کے صلہ رحمی کا ثواب بھی تمہیں کتنا ملے گا. عابد تھا نا جو اس راستے سے پھنسا رہا ہے, صلہ رحمی کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. ماں باپ کی جو ہے مالی امداد کرو گے, بھائی بہنوں کی مالی امداد کرو گے, رشتے داروں کی مالی امداد کرو گے, غریبوں کی مالی امداد کرو گے, فقیروں کی مالی امداد کرو گے, محتاجوں کی مالی امداد کرو گے, تو کتنا ثواب ملے گا تمہیں, جانے دو اس کو چھوڑو. تو پھنس گیا اس کے فندے میں, اس کے فندے میں پھنس گیا کہ ٹھیک کہتے ہو, تم اتنے پیسے رکھ جاؤ گے اتنے سے اتنا میرا گزارا ہو جائے گا, بقیہ جو پیسے بچیں گے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میں ثواب حاصل کروں گا, اس سے بڑا رتبہ حاصل کروں گا. چنانچہ اس نے پیسے رکھے, ایک دن پیسے رکھ کے گیا, دو دن پیسے رکھ کے گیا, تین دن پیسے رکھ کے گیا, پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد پیسے رکھنا اس نے بند کر دیا. تو عابد کو بڑا غصہ آیا کہ وعدہ کیا تھا اتنے دن پیسے رکھنے کا, پھر پیسے جو ہے رکھنا اس نے بند کر دیا. تو پھر کلہاڑا لے کے چلے, پھر کلہاڑا لے کے چلے, پھر شیطان جو ہے راستے میں آ گیا. کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ درخت کاٹنے کے لیے جاتا ہوں. کہا کہ نہیں جانے دوں گا. کہاں جا رہا ہوں؟ چنانچہ اس مرتبہ کشتی ہوئی تو شیطان نے جو ہے عابد کو پچھاڑ دیا, شیطان نے عابد کو پچھاڑ دیا. عابد کو بڑا تعجب ہوا کہ اس سے پہلے دو مرتبہ کشتی ہوئی, میں نے تجھ کو پچھاڑ دیا نا, لیکن اس مرتبہ تو نے مجھ کو پچھاڑ دیا. کہ اس مرتبہ آپ کا درخت کاٹنے کے لیے جانا خالصتاً لوجہ اللہ تھا, خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب آپ کا کاٹنے کے لیے جانا وہ پیسے نہ ملنے کی وجہ سے, اخلاص نہیں رہا نا آپ کا, اخلاص نہیں رہا. تو اس طریقے سے شیطان نے جو ہے عابد کو اپنے فندے میں پھنسایا اور درخت کاٹنے سے اس کو باز رکھا. تو بڑا مکار ہے, بڑا عیار ہے. برسیسا, برسیسا روایت میں آتا ہے, برسیسا عابد جو ہے بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد تھا, چار دانگے عالم میں اس کے عبادت کا جو ہے چرچا اور شہرا تھا. شیطان کو دل میں بہت جلن ہو رہی تھی کہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے, اس کی عبادت کا شہرا ہے, اس کو مجھے پھنسانا چاہیے. لیکن یہ تو 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت ہی میں مشغول رہتا, اس کو میں کیسے پھنساؤں؟ شیطان نے دیکھا کہ صرف اپنے گھر کی کھڑکی جو ہے وہ کھیت کی طرف اور جنگل کی طرف جو کھڑکی کھلتی ہے وہ کھلی رکھتا ہے. چنانچہ اس کھڑکی کی طرف شیطان گیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. نماز تو کیا پڑھتا, نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا. عابد نے جب کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. دیکھا اس کو, پھر دوسرے پہر میں دیکھا تو قیام میں کھڑا ہے, تیسرے پہر میں دیکھا تب بھی قیام میں کھڑا ہے, چوتھے پہر میں دیکھا تب بھی قیام میں کھڑا ہے. تو بڑا امپریس ہوا, بڑا عبادت گزار بندہ ہے, کتنا لمبا قیام کیا. دوسرے دن دیکھا تو رکو میں, پہلے پہر میں بھی, دوسرے پہر میں بھی, تیسرے پہر, تیسرے دن دیکھا تو سجدے میں, پہلے پہر میں بھی. عابد جو ہے بڑا امپریس ہوا کہ تو بہت بڑا کوئی اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے, کتنا لمبا قیام کرتا ہے, کتنا لمبا رکو اور سجدہ کرتا ہے. تو اس عابد نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ تمہیں اس کی کیا پڑی ہے کہ میں کون ہوں, باتوں میں لگا کر تم میرے وقت کو ضائع مت کرو, اللہ نے عبادت کے واسطے بھیجا ہے تو عبادت کرو. لیکن یہ جواب دیتا ہے تو اور زیادہ متاثر اور امپریس ہوا کہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے, ایک ساتھ اور ایک منٹ میں اپنے ضائع نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ اس طریقے سے باہر کھڑا عبادت کر رہا تھا, بارش شروع ہو گئی, بارش میں بھیگنے لگا. تو عابد نے دیکھا کہ بارش میں بھیگ رہا ہے تو بلایا کہ اندر اللہ کے بندے اندر آ جاؤ میرے گھر میں, بارش کی وجہ سے جو ہے بھیگ جاؤ گے, سردی زکام ہو جائے گا, بیمار ہو جاؤ گے. تو شیطان نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے میں گھر کے اندر آ جاتا ہوں. چنانچہ گھر کے اندر آ گیا, وہاں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. نماز تو کیا پڑھتا ویسے, نماز کی شکل عابد کو جو ہے پھندے میں پھنسانے کے واسطے. پھر جب بارش بند ہو گئی تو کہا میں اب جاتا ہوں. کہا کہ نہیں یہاں ٹھہر جاؤ. کہ اچھا دیکھ, مسلمان کا دوسرے مسلمان کی دعوت قبول کرنی چاہے, میں آپ کے یہاں رہ جاتا ہوں. چنانچہ یہاں رہا, عبادت کرتا رہا, ایک سال رہا. ایک سال کے بعد کہا کہ میرا وقت پورا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک دم اور منتر پڑھنے کے لیے دیتا ہوں, کوئی بیمار آدمی آپ کے پاس آئے تو یہ دم اور منتر پڑھ دینا, اس کو اچھا ہو جائے گا. یہ کہہ کر چلا گیا, عابد کے پاس سے گیا اور ادھر بادشاہ کے گھر میں گیا. بادشاہ کی لڑکی جو ہے جوان تھی, اس کو اس نے پھونک مار دیا جس سے وہ پاگل جیسی ہو گئی. اب بادشاہ نے اس کا بہت علاج کروایا, اس ڈاکٹر کے پاس, اس حکیم کے پاس, اس معالج کے پاس, اس طبیب کے پاس, لیکن کسی سے اچھا نہیں ہوا. اس لیے کو تو شیطان نے پھونک مار دی. اب شیطان ہی نے بات ڈالی کہ فلاں عابد کے پاس جاؤ, وہ دم کر دے گا تو اچھا ہو جائے گا. چنانچہ عابد کے پاس اس لڑکی کو لے کر گئے تو عابد چونکہ خیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا, تو وہ کہا توبہ توبہ, اس لڑکی کو میرے پاس من لانا ہے, جوان لڑکی. کہا کہ بادشاہ سلامت کی لڑکی ہے, یہ پاگل ہو گئی ہے, بہت دوا دارو کرنے کے باوجود بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اب آخر علاج کے لیے بادشاہ سلامت اس لڑکی کو آپ کے پاس لے کر آئے, اس کو دم کر دو. اس کو یاد آیا کہ اچھا وہ عابد جو ہے میرے وہاں ایک سال رہا تھا, وہ مجھے منتر دے کر گیا ہے اور کہا تھا کہ اس منتر سے بیمار آدمی کو اچھا ہو جائے گا, چلو یہ اچھا موقع ہے, اس لڑکی کو منتر پڑھ کے میں پھونک دیتا ہوں. چنانچہ منتر پڑھ کے پھونک دیا تو چونکہ وہ تو شیطان ہی کی شرارت تھی, جیسے اس نے منتر پڑھا شیطان ہٹ گیا, تو وہ لڑکی اچھی ہو گئی. خوش ہو گیا بادشاہ. کچھ مدت کے بعد پھر شیطان نے پھونک ماری, پھر یہ پاگل ہو گئی, پھر عابد کے پاس لے گئے, پھر عابد نے منتر کر دیا. تو اس طریقے سے کئی بار جو ہیں لڑکے عابد کے ٹچ میں آنے لگے, شیطان کی چال تھی. پھر بادشاہ کو ایک مرتبہ جو ہے لمبی مہم کے اوپر جانا تھا ایک سال کے لیے, تو بادشاہ نے سوچا کہ میں لڑکی کو کس کے پاس رکھ کے جاؤں گا, بچوں کو تو اپنے, لڑکوں کو تو اپنے ساتھ لے جاؤں گا, لیکن بچے تو اس نے سوچا کہ عابد سے زیادہ بہتر دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے, اللہ کا عبادت گزار بندہ, اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, اور یہ لڑکی بیمار ہو جائے گی پاگل ہو جائے گی تو اس کے پاس دم اور منتر بھی ہے, وہ اس کا علاج بھی کرے گا, تو سب سے بہتر آدمی جس کے پاس میں اپنی لڑکی کو چھوڑ کر جاؤں گا عابد, نام کہ عابد کے پاس یہاں میری لڑکی آپ کے پاس رکھو. تو عابد نے کہا کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتا ہوں. کہا کہ تمہیں کیا حرج ہے, میں تمہارے گھر کے سامنے ایک الگ سے ایک مکان بنا دیتا ہوں, اس مکان میں میری لڑکی رہے گی الگ آپ کے پاس. کہا ٹھیک ہے, الگ مکان بنا دیا, وہاں لڑکی رہنے لگی. ہاں پیسے بھی دیے گا, تم کھانا بناؤ تو میں لڑکی کو پہنچا دینا. چنانچہ عابد کھانا بناتا تھا تو کھانا لے کر جاتا تھا تو دروازے کے باہر رکھ دیتا. کچھ مدت تک یہ سلسلہ چلا تو شیطان نے پھر جو ہے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ تم باہر کھانا رکھ دیتے ہو, لڑکی کھانا لینے کے واسطے دروازے سے باہر نکلتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جوان اس لڑکی کو دیکھ لے اور فتنے میں مبتلا ہو جائے, اس لیے ایسا کرو کہ ایک قدم دروازہ کھول کے داخل ہو کر اندر جو ہے کھانا رکھو, اندر سے وہ لڑکی لے لے گی. چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے. تو باہر رکھنے کے بجائے جو ہے دروازہ کھول کے اس نے اندر رکھنا شروع کیا. اس طریقے سے کچھ سلسلہ چلا تو شیطان نے پھر بات ڈالی کہ تم بھی اکیلے گھر میں, وہ بھی اکیلی بیچاری گھر میں وحشت محسوس کرے, بیمار ہو جائے گی, اچھا یہ ہے کہ کوئی دین کی باتیں وعظ نصیحت کی باتیں تم اس کو سنا دیا کرو, تمہیں عبادت میں مشغول ہو, وہ بھی تمہاری طرح عبادت گزار بندی بن جائے گی. کہ یہ ٹھیک بات ہے لیکن اس کمرے میں تو میں نہیں جا سکتا ہوں. کہا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر سے سن لے گی, تم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کو سنا دینا, وہ اندر سے سن لے گی. بھاگی اچھی بات ہے. چنانچہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے ابھی سب کچھ نصیحت کی باتیں کہہ دیتے تھے. یہ مدت تک سلسلہ چلا, پھر شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ باہر کھڑے ہو کر اس طریقے سے وعظ و تقریر کرتے ہو تو آنے جانے والے کیا سوچیں گے کہ ایک پاگل کی طرح اکیلا آدمی کیا یہاں بکواس کرتا ہے, باہر یہاں کوئی سننے والا تو ہے نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے اندر جا کے تھوڑی دیر کے لیے وعظ و نصیحت کر لو. کہیں کہ ٹھیک ہے, دین کی بات ہی سنانا ہے مجھ جیسے, اس کو عبادت گزاری بنانا مقصود ہے نا. تو چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر جانے لگا, عورت نے اس لڑکی نے اس کے لیے چارپائی بچھائی, اب روزانہ جا کر وعظ و نصیحت کرتا ہے. اور خلوت میں جب شیطان ہوتا ہے اور جو ہے کوئی مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم کسی بھی عورت کے ساتھ خلوت میں تنہا مت بیٹھو, اس لیے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان اس وقت انسان کے رگوں میں اس طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے خون دوڑتا ہے, وہ ملوث کر دیتا ہے. چنانچہ اس عابد کو بھی ملوث کر دیا, زنا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا, بچی پیدا ہوئی. اب گھبرایا عابد کہ بچی پیدا ہوئی اس کے ماں باپ آئیں گے تو میرا بندق جو ہے پھوٹ جائے گا, بچی کو قتل کر دیا. بچی کو قتل کرنے کے بعد سوچا کہ اب یہ ماں ہے, بچی کی ماں ہے, ماں کی جو مامتا ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم نے اس کی بچی کو مار ڈالا ہے تو یہ تمہارا بندہ کھول دے گی, اس لیے اس نے جو ہے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور ایک جگہ کے اوپر اس کو دفن کر دیا. ایک سال کے بعد جو ہے بادشاہ اور اس کے لڑکے آئے اپنی لڑکی کو لینے کے واسطے آئے, تو عابد نے کہا کہ تمہاری لڑکی کا تو انتقال ہو گیا ہے. ان لوگوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے, دعا کر کے اور تعزیت کر کے چلے گئے یہاں سے. لیکن رات کو شیطان نے دن میں بات ڈالی جو ہے بھائیوں کی کہ تمہاری بہن کو اس عابد نے قتل کر دیا ہے, وہ مرنے گئی ہے, اور اس کی نشانی دیکھنی ہو تو فلانی جگہ پر جو ہے قبر رہنے وہاں کھود کے دیکھنا, اس کو قتل کیا ہوا وہاں پر وہ ملے گی. چنانچہ بھائی کو جب یہ شیطان نے دل میں بات ڈالی نا, تصویر شیطان, اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے انسان کو پریشان کرنے کے لیے, پریشان کن خواب آتے ہیں. اور ایک خواب جو ہوتا ہے آدمی روزانہ اپنے دل میں جو خیالات پکاتا ہے وہی خواب میں نظر آتی ہے اس کو, اور دوسرا شیطان جو ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے ڈالتا ہے, اور تیسرا بشرا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے بشارت کے طور پر. عام طور پر ہمارے خواب پہلے اور دوسرے نمبر ہی کے ہوا کرتے ہیں, تیسرے بشرا تو بہت کم ہوتے ہیں. تو شیطان نے جو ہے بات ڈالی کہ فلانی جگہ پر تمہاری بہن کو قتل کر کے دفن کر دیا گیا. چنانچہ وہ گیا کھودا تو نکلی, اب جو ہے اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کو پھانسی کے اوپر لٹکانے کا فیصلہ کر دیا گیا. جب پھانسی کے تختے اور فندے کے اوپر اس کو لایا گیا تو اب وہ عابد آیا, عابد کی شکل میں. ایک سال تک اس کے پاس رہا تھا نا شیطان, وہ عابد کی شکل میں آیا, تو یہ رونے لگا کہ مجھے بچاؤ، اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، کہ اچھا اب جو ہے تمہارے لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، چونکہ وہ عابد سے پہلے ہی سے امپریس تھا کہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے، کہا کیا بچنے کا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ تم ایک مرتبہ ایسا کہہ دو اللہ کے منکر ہو جاؤ کہ اللہ نہیں ہے، پھر بچ جانے کے بعد توبہ کر لینا، ہنسی سے بچ جانے کے بعد توبہ کر لینا، ایک مرتبہ کہہ دو. چنانچہ اس نے جو ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کا انکار کر دیا، ایمان سے نکل گیا، اور ادھر جو ہے جلاد نے رسی کھینچی اور پھنڈا اس کے گلے میں آ گیا، اور اس کی روح جو ہے قفس انصاری سے نکل گئی، اور کفر کی حالت میں اس کی موت آئی، اتنا عابد ہونے کے باوجود. ایسی مکاری ہوا کرتی ہے شیطان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں اسی وجہ سے اسے متنبہ فرماتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، بڑے وسوسے ڈالنے والا ہے. اب بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خطرناک دشمن کو پیدا کیوں کیا، پیدا ہی نہ کرتے تو یہ سارے مسئلے کھڑے نہ ہوتے. شیطان کو پیدا کیا اور سارے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو انعام اس وقت ملتا ہے جبکہ وہ منفی طاقت کا مقابلہ کرے، نیگیٹو فورس، اس کا مقابلہ کر کے کوئی آدمی آگے بڑھے تو انعام ملے گا نا. تو باطل طاقت اگر تمہارے سامنے ہے، باطل طاقت کا مقابلہ کرتے ہوئے تم حق کو اختیار کرو تو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا نا. سامنے سے پانی جو ہے آ رہا ہے، سیلاب تیزی کے ساتھ پانی آ رہا ہے، اور اس سامنے جو پانی آ رہا ہے اس میں سے تیر کر تم اس پار نکل جاؤ تو تم انعام کے مستحق ہو. یہ تیزی کے ساتھ پانی تمہارے سامنے آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی تیر کر تم سامنے نکل گئے، تو باطل طاقت تمہیں راہ راست سے ہٹانے والی ہو، اس باطل طاقت کا مقابلہ کر کے، نیگیٹو فورس کا مقابلہ کرتے ہوئے تم آگے بڑھ جاؤ اور حق کے اوپر قائم رہو تو انعام ملتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا کہ میرے نیک بندے جو ہیں اس کا مقابلہ کرے، حق کے اوپر باقی رہیں گے، شیطان کو اس لیے پیدا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ عود جو ہے، عود خوشبودار ہے، عود کی خوشبو کا پتہ ہمیں کب چلا؟ جبکہ اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور آگ کے اوپر ہم رکھتے ہیں اور آگ میں عود جلتا ہے، تب جا کے اس کی خوشبو کا پتہ چلتا ہے ہمیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تو ہمیں نیکی کے اجر و ثواب کا علم ہوا، ورنہ نیکی کے اجر و ثواب کا ہمیں علم بھی نہ ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو پیدا نہ کرتا تو سارے گناہوں کی نسبت ہمارے نفس کی طرف ہوتی، کیونکہ نفس بھی گناہ میں انسان کو مبتلا کرتا ہے. انہ نفس لمارۃ بالسوء، جیسے نفس کے بارے میں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ میں بتلا چکا ہوں، تو نفس کی طرف نسبت ہوتی تو ہماری معافی کے چانس بہت کم رہتے. آدمی خود کوئی کام کرتا ہے نہیں، غلطی کرتا ہے تو سامنے والا اس کو معاف نہیں کرتا ہے کہ خود تو نے یہ کیا ہے، خود تو نے کیا ہے اس لیے میں تجھے معاف نہیں کروں گا. کوئی دوسرا آدمی اگر یہ کام تجھ سے زبردستی کرواتا تو میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن یہ تو خود تو نے کیا ہے، تو معافی کے قابل نہیں ہے. تو انسان کا نفس اگر انسان کو گناہ میں مبتلا کراتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اس کی معافی کے چانس بہت کم تھے کہ انسان خود نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ تو شیطان بھی ساتھ میں مل گیا، تب گناہوں کی نسبت شیطان کی طرف ہوگی. جیسے قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے گناہوں کی نسبت شیطان کی طرف کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم اور حوا کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان نے گمراہ کیا. اور ایک جگہ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع دونوں جو ہیں مچھلی لے کر جا رہے تھے حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تو مچھلی جو ہے سمندر میں چلی گئی، ان کے ساتھی بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے واسطے مچھلی مانگی تو کہ وہ مچھلی تو سمندر میں سرک گئی اور مجھے یاد نہیں رہا، وہ مانسانی ہو اللہ شیطان، شیطان نے مجھ کو بھلا دیا. دیکھو شیطان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت فرمائی. تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ کچھ علماء نے حکمتیں بیان فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان حق کے اوپر چلے، تو حق کے شیطان کے باوجود بھی حق کے اوپر اور حق کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ انعام کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے فندوں سے ہمیں بچائے. کئی دن سے مسلسل جو ہے شیطان کے شر کے بارے میں اور شیطان کے وسوسے کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. آپ کے دلوں میں بھی آتا ہوگا کہ شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کئی دنوں سے، لیکن شیطان اس سے کہیں زیادہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس لیے اس سے بھی زیادہ جو ہے شیطان کے فندے سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے فندے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے. دوسری پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وعنت الوجوه للحی القیوم. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد کلما ذکره الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکره الغافلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا ومتقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن درع الدين وغلبة الرجال ومن غلبة الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين. اس ماہ مبارک کا رحمت کا عشرہ بھی ختم ہو گیا ہے. اللہ مغفرت کا عشرہ بھی قریب الختم ہے. اللہ قریب الختم ہے. ہم نے اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تیری رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو سکے مولا. کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے ہم تیری رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو سکے مولا. لیکن تیرے جن نیک بندوں نے نیک اعمال کے ذریعے سے تجھ کو راضی کر لیا ہے اس ماہ مبارک میں ان کی عبادت سے اور ان کی نیکیوں سے تو راضی ہو گیا ہے اور اپنی رحمت کا مغفرت کا ان کو پروانہ تو نے دے دیا ہے اور اپنی رحمت اور مغفرت کی بارش تو ان کے اوپر برسانے والا ہے. ایسے بندوں کے اوپر جب تو اپنی رحمت کی بارش برساوے مولا تو اپنی رحمت کا ایک چھٹا ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. تو اپنی رحمت کا ایک چھٹا ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. تو اپنی رحمت کا ایک چھٹا ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. اللہ تیری رحمت کا ایک چھٹا ہی ہم گنہگاروں کے لیے کافی ہے مولا. ہمارے گناہ کو دھونے کے لیے تیری رحمت کا ایک چھٹا ہی کافی ہے مولا. اور جب ان کی مغفرت کا تو فیصلہ فرماوے ہمیں بھی محروم نہ فرمائیو مولا. ہمیں بھی محروم نہ فرمائیو مولا. یہ مغفرت کا عشرہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اعتکاف کرنے والے اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں. یا اللہ سنت کے مطابق ان کو اعتکاف کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ کے رسول نے معتکف کو اعتکاف میں جس طریقے سے رہنے کی تلقین اور ہدایت فرمائی ہے اس طریقے سے اعتکاف میں رہنا ان کے لیے آسان فرما. اعتکاف کے جو فضائل اور برکات بیان فرمائے ہیں ان فضائل اور برکات سے ان کو مالا مال فرما. ان فضائل اور برکات سے ان کو مالا مال فرما. یا اللہ ہم کو بھی اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرما. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے تقویٰ کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا. ہماری جان کی مال کی عزت کی آبرو کی خوب حفاظت فرما. مسلمان بھی جہاں کہیں ہے اس کے جان مال کی عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے عقائد کو درست فرما. اے مولا ہمارے عبادات کو درست فرما دے. ہمارے معاملات کو درست فرما دے. ہماری معاشرت کو درست فرما دے. ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. ہماری عورتوں کی اصلاح فرما. ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. ہمارے جوانوں کو اپنی جوانی اے اللہ دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ وہ جوان شاب النشا فی عبادت اللہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبعات یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں شاب النشا فی عبادت اللہ. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا بنا دے. ہمارے نوجوانوں کو ایسا بنا دے، ہماری نوجوان اولاد کو بھی ایسا بنا دے، ہماری نوجوان اولاد کو بھی ایسا بنا دے، اپنی جوانی کو اور اپنی صحت اور تندرستی کو تیری طاعت اور عبادت والے کاموں میں استعمال کرنے کی ان کو توفیق مرحمت فرما، ہماری عورتوں کی اصلاح فرما۔ خیر متاع دنیا المرأة الصالحة، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے ہم تمام کی عورتوں کو صالحہ بنا دے، ہم تمام کی عورتوں کو صالحہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو عبادت گزار بندیاں بنا دے، عبادت گزار بندیاں بنا دے۔ یا اللہ بدعات سے، خرافات سے، شرک سے اور غلط رسومات سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہو ان کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمیلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے یا اپنے رشتہ داروں کی بیماری کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے، مولا ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے، اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے۔ اللہ مرض کو دور کرنا تیرے ہی ذات اور تیرے ہی اللہ کوئی مؤثر ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ دوا تو ایک سبب ہے مولا، ڈاکٹر تو ایک سبب ہے مولا، تو ہی مسبب الاسباب ہے مولا۔ اللہ بیچارے وہ بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے، اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرما دے، شفا دائمہ اور عاجلہ نصیب فرما دے، جلد سے جلد ان کو بیماری سے شفا نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہے، بہت سے لوگوں نے اپنی مختلف پریشانیوں کے سلسلے میں یا اللہ دعا کرنے کے لیے ہے، جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کی تو غیر سے شکل اور صورت پیدا فرما۔ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے جتنی بھی خیر تجھ سے مانگی ہو خیر ہمیں عطا فرما، اور جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔